لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج انشاءاللہ بیان مختصر ہوگا کیونکہ مجھے ایک جگہ جانا ہے. بیان کے ختم پر انشاءاللہ تعالی بعض احباب کی جانب سے ماہ محرم کے فضائل کے سلسلے میں ایک کتابچہ تقسیم کیا جائے گا، اس کو خود بھی پڑھنا چاہیے، گھر میں جا کر پڑھ کر سنانا چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی دینا چاہیے تاکہ انہیں ماہ محرم کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معلوم ہوں اور اس ماہ محرم میں اور خاص طور سے 10 محرم کو جو خرافات اور رسومات، ناجائز و خلاف شرع امور ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے واقف ہو کر بچ سکیں، بچیں اور بچنے کا خاص اہتمام کریں. اور یہ سب باتیں میں گزشتہ اتوار میں آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں. اللہ جل شانہ نے یہ دین ایسا جامع کامل اور مکمل بنایا ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹھیک ٹھیک اختیار کر لے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو سونے پہ سہاگا ہے، دولت ہی دولت ہے، کمائی کمائی ہے، دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بڑا ثواب ہے. اور دوسری خوبی ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ جو کام ہم روز مرہ کرتے ہیں، صبح شام تک کرتے ہیں، اگر ہم اس کو شریعت کے مطابق کریں، صحیح نیت سے کریں، دین کی ہدایات کے مطابق کریں، تو وہ کام بھی عبادت، باعث اجر، باعث ثواب، دنیا کے اندر بھی اس کے بڑے فوائد، آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم انشاءاللہ تعالی حاصل ہو. اور دین سے ہٹ کر کریں گے تو اگر جائز مباح ہوگا تو پھر جائز ہوگا، مباح ثواب کوئی نہیں ملے گا. اور اگر وہ خلاف شرع طریقے سے کر لیا، غلط نیت سے کر لیا، تو اور الٹا باعث عذاب اور باعث وبال بن جائے گا. اب میں ایک ایسا عمل ذکر کرنا چاہتا ہوں، تقریباً وہ روز مرہ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک حدیث میں اس کا بہت ہی بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. تو اگر ہم اس کو شریعت کی ہدایت کے مطابق اپنا لیں تو جیسے پہلے ہوگا تب بھی ہوگا، لیکن اب وہ دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا، باعث عجب و ثواب بن جائے گا. اور ثواب بھی آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب اور حیران کن اس کا ثواب ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ روز آنا ہمیں کسی نہ کسی کی خاطر تواضع کرنی ہوتی ہے. ہم کسی سے ملنے چلے گئے، اب چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا کسی اور وجہ سے اس سے کوئی تعلق ہو، تو وہ ہماری تواضع کرتا ہے. کوئی ہمارے پاس آ جائے، ہمارے گھر آ جائے، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ خاطر تواضع کرتے ہیں. خاطر تواضع کو عربی میں ضیافت کہتے ہیں، ضیافت. اور آنے والے کا اپنی حیثیت کے مطابق اکرام دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اخلاق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آنے والے کا اکرام کیا جائے، اس کی کچھ ضیافت کی جائے. سنت سے بھی مہمان کی مہمان نوازی، اس کی ضیافت اور اس کا اکرام ثابت ہے. بس تین باتوں کا اس سلسلے میں اہتمام ہونا چاہیے. ایک تو نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو مسلمان آیا ہے، میں اس کا جو اکرام کر رہا ہوں، جس میں ضیافت بھی، خندہ پیشانی سے ملنا بھی، اس کو کچھ اپنا وقت بھی دینا، اس کی بات کو سننا بھی، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی حاجت پوری کرنا بھی، یہ کام بس اللہ کے واسطے ہو. اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو. مثلا یہ کہ بھائی میں اس کے لیے اس لیے اکرام کروں کہ یہ لوگوں سے کہے گا بھائی یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، یہ تو بڑا اونچا مہمان نواز ہے، یہ تو بھائی میزبانی دل کھول کر کرتا ہے. اس کے بعد تو رات کو جاؤ یا دن کو جاؤ، کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا ہی ملتا ہے. اب دیکھو ایک نیت یہ نیت نیت دکھاوے کی ہے، نام و نمود کی ہے، نمائش کی ہے، جس کی ایک دمڑی قیمت نہیں ہے. ثواب تو کیا ملے گا، الٹا ریاکاری کا گناہ ہے. یہ دوسری نیت یہ کہ ہم آنے والوں کا اس لیے اکرام کرتے ہیں، اس لیے اس کی ضیافت کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے کچھ اس کے اکرام میں کچھ کھانے پینے کے لیے چائے پانی شربت پھل فروٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ جب ہم جائیں تو وہ بھی ہمیں پھل کھلائے، چائے پلائے، ڈرائی فروٹ کھلائے، قورمہ بریانی ہمارے سامنے رکھے. ایک نیت یہ بھی، یہ نیت بھی بری نیت ہے. یہ تو ادلے بدلے کی نیت ہوگی. چنانچہ ایسے ہوتا ہے اگر ہم نے ضیافت کی تو اس نے بھی کی، اور ہم نے نہ کی تو اس نے بھی نہ کی. ہم گئے تو اس نے کچھ نہیں پوچھا، نہ چائے نہ پانی. اب جب کسی نے سے ہم نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میری کون سی ضیافت کی تھی اس نے، لڑائی کی جڑے. یہ اللہ بجا یہ نیت کہ بھائی میں اس کی خاطر تواضع کروں گا، آنے پر کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا تو بھائی کل وہ میرے کام آئے گا. تو یہ تو رشوت ہو گئی کہ کل اس سے کام نکالنا مقصود ہے، اس لیے آنے پر بجائے سنگل چائے کے ڈبل چائے پلا رہا. کوئی اور آتا تو اس کو خالی بوتل پلاتا، اس کو جوس پلا رہا. کیوں افسر ہے وہ، اس کا اس کے کمپنی کا مینیجر ہے. تو یہ تو رشوت کھلائی جا رہی ہے، جیسے رشوت کیک کی شکل میں ہوتی ہے اور نوٹ وہ گدی کی شکل میں ہوتی ہے، کھانے کی شکل میں بھی ہوتی. دیکھو یہ بھی ایک نیت ہوتی. تو چاہے شہرت مقصود ہو، ادلا بدلا مقصود ہو، اور چاہے کام نکالنا مقصود ہو، اس کے لیے جو کچھ بھی کھلایا جائے گا، جو کچھ بھی پلایا جائے گا، جو کچھ بھی اکرام کیا جائے گا، وہ سب ناجائز ہوگا. یا پہلی بات یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہو، اس ثواب کو حاصل کرنے کی ہو جو اس حدیث میں جو عنقریب انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس کے حاصل کرنے کی پہلی بات یہ. اور دوسری بات ضروری یہ ہے کہ جس مال سے کسی کی خاطر تواضع کرے، جس مال سے کسی کی ضیافت کرے تواضع کرے، وہ حلال ہو، حرام نہ ہو. کیونکہ حرام مال تو جس طرح خود کھانا حرام ہے، کھلانا بھی حرام. اور مال حرام اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق دے. یہ تو ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ عذر حدیث اگر حلق سے ایک بکمہ نیچے اتر جائے، 40 دن تک جس کے پیٹ میں رکنا گیا ہے، نہ فرض قبول ہوتے نہ نفل قبول ہوتے نہ دعا قبول ہوتے. اتنا اس کا وبال ہے، اتنا اس کا عذاب ہے حرام. حرام کے قورمے بریانی سے تو بھوکا مر جانا بہتر ہے کہ جائے کہ آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق سے جیتا ہے. مسلم شریف ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اس خلاصے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ دو آدمی ایسے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی دعا قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کی دعا تو ضرور ہی قبول ہوتی ہے. ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ایک مسافر کی دعا سفر کے دوران. کہ سفر کے دوران اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبولیت میں کوئی شک نہیں، ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی روشنی وہ حدیث سنیں جو مسلم شریف میں, جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے طویل سفر اختیار کیے ہوئے اور سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر گئے ہیں, سر کے بال اور کپڑے گرد و غبار سے آلودہ ہو چکے ہیں, ایسے پرا بندگی کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ اسے کھانا بھی حرام کا, پینا بھی حرام کا, لباس بھی حرام کا, فانا یستجاب لہ, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ کیوں؟ دعا قبولیت کی شرط یہ ہے کہ کھانا پینا حلال ہو. چنانچہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے تو اپنے کھانے پینے کو کھانے پینے میں حلال کا اہتمام کر لے. مستجاب الدعوات کو آدمی کہتے ہیں کہ جو مانگے مل جائے, جو دعا کرے قبول ہو جائے, اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. اللہ کے خاص خاص بندے ایسے ہی ہوتے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ان کی دعا قبول ہو جاتی. تو حدیث نے فرمایا اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو کھانے پینے میں حلال اختیار کر لو, مستجاب الدعوات بن جاؤ. کیونکہ حرام خوری دعا قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے. یہ رکاوٹ ختم, دعا قبولیت شروع انشاءاللہ. لہذا کسی کی مہمان نوازی کرے, ضیافت کرے, میزبانی کرے, کسی کو کھلائے پلائے, تو اس پر ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا پانے کے لیے, اس کے عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال مال سے کھلائے پلائے, نہ کہ حرام مال سے کھائے پیے اور کھلائے پلائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ضیافت کا جو طریقہ وہ اختیار کرے وہ شریعت کے مطابق ہو, ناجائز خلاف شرع ہو. جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو کہ محرم کے اندر لوگ حلیم کھچڑے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور زبردستی کا چندہ چھین چھان کے اس کے اندر شامل کرتے ہیں, ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں. حرام بھی اس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ زبردستی کا چھینا ہوا پیسہ ہوتا ہے, اس کے اندر بھتا لے کر کے اس میں شامل کیا جاتا ہے, دکھاوا نام و نمود ہوتا ہے کہ حلیم کھچڑا نہیں بنے گا تو محرم کیسے بنے گا. محرم منانے کے لیے حلیم کھچڑا لازم, اور نیت بھی خراب. تو جتنی خرابیاں میں نے بتائی ہیں تینوں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو طریقہ ناجائز, پیسہ حرام کا, اور جناب شریعت نے مقرر نہیں کیا اپنی طرف سے مقرر کر دے, یہ طریقہ غلط. یہ ایسی چیز ہے. میت کے یہاں تیسرے دن دعوت کا عام رواج ہے, لا ماشاء اللہ کسی کا انتقال ہوا تیسرے دن دعوت ہوتی ہے, اس کے بعد پھر گھر کا اعتکاف ختم ہوتا ہے. تین دن مرنے کے بعد اعتکاف کرتے ہیں نا لوگ میت کے سوگ میں, سارے کام دھندے چھوڑ کر کے تین دن تک اہل میت کے یہاں اجتماع رہتا ہے ان کا, ان کے عزیزوں کا. تیسرے دن پھر ہوگی زوردار دعوت, اس کے بعد ملے گی چھٹی. پھر دسواں ہوگا, پھر گیارہویں ہوگی, یہ ایک اور بلا. آخر میں چالیس بجے پہ جا کر کے دیر سے رہائی ملے گی, چالیسواں ہوگا. یہ سب ناجائز طریقے ہیں کھانے پینے کے, دعوت کے, جو اجر شرع ناجائز ہیں, بالکل بدعات ہیں, رسومات ہیں, اور ہمارے دور کے خرافات ہیں. دین و شریعت سے کوئی واسطہ نہیں, ان کا کوئی ثبوت نہیں,
اس لیے تیجے بھی نہ جائے، گیارہویں بھی نہ جائے، بارہویں بھی نہ جائے، چالیسویں بھی نہ جائے، تو ایک اور برسی برسی، جب تک نہ مرے تو سالگرہ، مر جائے تو برسی، مرنے سے پہلے بھی کھانا پینا، مرنے کے بعد بھی کھانا پینا، یہ ساری خرافات ہیں. ان سب کے اندر ناجائز و خلاف شرع طریقہ پایا جاتا ہے. اب اس میں بھی تو ضیافت ہوتی ہے، اس میں بھی تو دعوت ہوتی ہے، اس میں بھی تو مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے، ان کو چائے پانی پلایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. قرآن خانی ہوتی نہیں ہوتی ہمارے یہاں معاشرے کے اندر؟ قرآن خانی لازمی ہے، بغیر کھانے پینے ہو نہیں سکتی ہے. اس کے اندر بھی کھانا پینا، ناشتہ، چائے لازمی. اور کبھی اتفاقاً کسی کے یہاں سوکھی سانچی قرآن خانی ہو گئی تو وہ پہلی اور آخری ہوگی، دوبارہ اگر ان کا کسی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اعلان کر دیا قرآن خانی کا، تو لوگ سلواتے سنائیں گے، لعنت کریں گے، ارے ان کمبخت مردوں کے یہاں جاؤ کہ جہاں انہوں نے چائے کے بھی نہیں پیا، نہیں جاتے وہاں پڑھنے کے لیے. معلوم ہوا کہ وہ چائے پانی کے لیے ہوتی ہے، مٹھائی اور بریانی اور حلوے کے لیے ہوتی ہے. تو بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یاد رکھیے. لہذا تیسری ضروری بات یہ ہے کہ طریقہ درست ہو، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے موافق ہو. نمبر ایک، نیت صحیح ہو. نمبر دو، جس چیز سے ضیافت کی جائے وہ حلال ہو. نمبر تین، طریقہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے موافق ہو. ان تین باتوں کی پابندی کرتے ہوئے حسب حیثیت معمولی سے معمولی ضیافت اور خاطر تواضع، اور بڑی سے بڑی ضیافت اور خاطر تواضع بہت ہی زیادہ باعث ثواب ہے. لہذا ان تین باتوں کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنی ضیافت کو درست کر لیں، اور درست کر کے جیسے پہلے کہتے تھے ادبی کریں، پہلے آخرت کے اعتبار سے وہ صفر تھی، اب اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور پانی سے میری ضیافت فرمائی. پانی پلایا، کھجوریں کھلا دی، کتنی سادگی ہے دیکھو. جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ جو کچھ موجود ہوتا اس میں سے آپ طواف فرما دیا کرتے تھے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا اہتمام نہیں کرتے تھے. یہ آپ کی تعلیم نہیں ہے کہ تکلف کرو، تکلف میں تکلیف ہے. جو کچھ ہو بے تکلفی کے ساتھ ہو، جو حاضر ہے اس میں سے ہو، اس میں راحت ہی راحت ہے. ہر سنت میں راحت ہی راحت، سنت سے ہٹ کے کرنے میں تکلیف ہی تکلیف. تو اس حدیث سے، اس حصے سے معلوم ہوا کہ جو وقت پر موجود ہو وہ اسی سے تواضع کر دو. یہ نہیں کہ بھئی آنے والے کیا کہے گا، تو کھجور کھلا دی، پانی پلا دیا، نہ جوس پلایا، نہ چائے پلائی، نہ نہ جو موجود ہے کھلا دو. اس کے بعد تعالی اللہ تعالیٰ نے فرما دیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک آدمی کی ضیافت کی تو اس کا ایسے ثواب ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی. اور جس نے دو آدمیوں کی ضیافت کی اس کا ایسے ثواب ہے جیسے آدم اور حوا علیہ السلام کے اس نے ضیافت کی. اور اگر اس نے تین آدمیوں کی ضیافت کی، تین آدمیوں خاطر تواضع کی اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس نے دعوت کی.
اور جس نے چار آدمیوں کی ضیافت کی, چار آدمیوں کی تواضع کی, تو اس کو ایسا ثواب ملے جیسے اسے توریت, زبور, انجیل, قرآن کریم مکمل پڑھ لیا. تو قرآن شریف جو ان شاء اللہ مسلمان پڑھ لیں گے, وہ توریت کہاں سے لائیں گے, زبور کہاں سے لائیں گے, انجیل کہاں سے لائیں گے؟ ہے تو صحیح, جو موجود ہے وہ محرف ہے, اصلی نہیں ہے, تبدیل شدہ ہے وہ. لہذا اصل تورات, زبور, انجیل اب دنیا میں نہیں پائی جاتی, ناپید ہو گئی, تو ان کو تو پڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. لیکن چار آدمیوں کی خاطر تواضع ہر آدمی کے اختیار میں, کہ چار آدمیوں کی اللہ کی رضا کے لیے مال حلال سے حسب استطاعت ضیافت کر کے ان چار آسمانی بڑی بڑی کتابوں کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اور جس نے پانچ آدمیوں کی ضیافت کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے جب سے اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے, جو اس کا ثواب, یہ اس کا ثواب کتنا بڑا ثواب ہے. ہزاروں لاکھوں سال ہو چکے ہیں دنیا کو پیدا ہوئے, اور نہ معلوم کب تک یہ دنیا چلے گی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اتنے عرصے تک کوئی شخص اگر پانچوں نمازیں باجماعت پڑھے تو کتنا لاکھوں اربوں کھربوں نمازوں کا ثواب بنتا ہے, اور نماز باجماعت کا ثواب 3.5 کروڑ گنا نماز سے زیادہ ہے. ایک نماز کا ثواب جو اکیلے پڑھی جائے اس کے مقابلے میں جماعت سے جو نماز مسجد میں پڑھی جائے 3.5 کروڑ گنا تقریباً زیادہ ہے, 3.5 کروڑ گنا ایک نماز کا یہ ثواب, پانچوں نمازوں کا ثواب کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب نہیں, بے حساب اجر و ثواب. اور جو 6 آدمیوں کی ضیافت کرے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 60 غلام آزاد کر دیے. اور جو 7 آدمیوں کی ضیافت کرے اس کو اس کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں, 7 کے 7 اس کے لیے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. اور جو 8 آدمیوں کی ضیافت کرے اور دعوت کرے ان کی خاطر تواضع اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. یاد رکھو یہ بہت ہی کم خوشبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے 8 دروازے کھلتے ہیں, ورنہ ایک دروازہ کھلتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں دروازے سے جائے گا, فلاں آدمی جنت کے فلاں دروازے سے جائے گا. بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جس سے چاہے چلا جائے. اور جو 9 آدمیوں کی دعوت کرے تو اس کا ایسا ثواب ہے کہ جب سے اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا, کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے تو جتنے گناہ اس کے ہوں گے اتنی نیکیں اس کو ملیں گی. تو کوئی نیکیوں میں تو کوئی شمار ہی نہیں, ان گنت بے شمار اور بے حساب نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو آدمی 10 آدمیوں کی دعوت کرے اور 10 آدمیوں کی خاطر تواضع کرے, 10 آدمیوں کی ضیافت کرے تو اس کو ایسا ثواب ملے جیسے قیامت تک کوئی شخص نماز پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج کرتا رہے, عمرے کرتا رہے. جتنا ثواب اس کا ہوگا اتنا ثواب اس کو ہوگا. یہ ہے حدیث جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے. یہ حدیث مسلسل ہے جو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک بیان ہوتی چلی آ رہی ہے. بعض حضرات نے سنت بعض حضرات نے اس کو موضوع بتایا ہے اور بعض نے بتایا کہ ضعیف ہے, اور ضعیف حدیث بھی فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے. احکام میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہوتی, لیکن فضائل کے اندر یعنی ان جن حدیثوں کے اندر کسی عمل کا ثواب بتایا گیا ہو اس کے اندر ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے. اسی لحاظ سے میں نے اس کو بیان کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ صبح شام تک کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آتا, ہم کس کے پاس جاتے ہیں, کچھ نہ کھلاتے پلاتے ہیں. تو اب تک تو کھلا رہے تھے اپنی مرضی سے. اب اگر نیت صحیح کر لیں, مال حلال کا اہتمام کر لیں, طریقہ صحیح کر لیں, کہ وہ تکلف بازی نہیں کرنی, جو موجود ہے بس اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دینا ہے بس, اور نیت یہ ثواب ہو, دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ثواب ہمیں حاصل ہو جائے. تو ضیافت جو اب تک ہو رہی تھی بعد میں بھی وہی ہوگی, لیکن پہلے وہ پتھر اور مٹی تھی, اب سونا اور ہیرا ہوگی, اس میں نور ہوگا, اس میں برکت ہوگی, اس میں خیر ہوگی, اس میں راحت ہوگی, اور کھلا کر کے دل جو ہے وہ اللہ کی رضا سے اللہ کی ذات سے ثواب کی امید لے کر اٹھے. اور جو دنیا میں مقاصد ہم لوگ چاہتے ہیں نا, جن کی میں نے ممانعت بیان کی شروع میں, وہ خود بخود حاصل بھی ہو جائیں, وہ خود بخود ہی حاصل ہو جائیں. ہونا ہو ہماری وہ نیتی نہیں, ہماری نیت تو ثواب کی ہے, اللہ کی رضا کی ہے, اجر کی ہے, اتباع شریعت کی ہے, اتباع سنت کی ہے. اس نیت سے کریں بس, خواتین بھی اسی نیت سے کریں, مرد حضرات بھی اسی نیت سے کیا کریں, تو بس آج کے بعد سے یہ ضیافت کا عمل انشاءاللہ تعالی دین کے دائرے میں داخل ہو کر کے باعث قرب الہی باعث رضا الہی بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی آپ حضرات بیٹھے رہیں, آپ کی خدمت میں رسالہ پیش کر دیا جائے گا, پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لوگ پہلے تم دے لوں. انہیں سامنے والوں کو دے دو پہلے بھائی. ہاں یہ سیریز پہ موجود ہے, میں پچھلے منگل کو اتوار کو بتا چکا ہوں. وعلیکم السلام. ہم کر نہیں میں کر دیتا ہوں, ہم کر دیتا ہوں. ہاں ہاں ایک اعلان سن لیجیے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکات ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ کئی ماہ کے لیے تقریباً صاحب فراش ہے, اور یہاں پر ماشاءاللہ ان کا بڑا فیض ہے. ہر انگریزی مہینے کی پہلی دوسری اتوار کو وہ تشریف لایا کرتے ہیں, بہت ہی ایمان افروز درس قوم کریم دیا کرتے ہیں, لیکن اب وہ کئی ماہ تک شاید نہ آ سکیں, ان کا ابھی بائی پاس وغیرہ کا فیصلہ ہونا ہے. ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ساتھ میں یہ کہ حضرت صدر صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بھائی نجیب صاحب نے مشورہ کیا تھا کہ اب ان کی جگہ کس کو بھیجا جائے, تو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے صاحبزادے جو دارالعلوم کے اندر استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ قابل قدر بھی ہیں, اور حضرت جب کہیں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سے وہ جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں, عید کی نماز بھی پڑھاتے ہیں, تو حضرت نے ان کا تقرر فرمایا ہے کہ جب تک مولانا محمود اشرف صاحب صحت یاب نہیں ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہر اتوار شروع کی دو اتوار کو, اور اگر پانچویں اتوار بھی آئے گی اسی مہینے میں, تو انشاءاللہ اس میں بھی تو تین اتوار یا دو اتوار کو انشاءاللہ مولانا محمود اشرف صاحب کی جگہ آیا کریں گے اور انشاءاللہ وہ قرآن کریم کے درس ہی انشاءاللہ دیا کریں گے. تو آپ دل جمی کے ساتھ آتے رہیے گا انشاءاللہ. بس دین کی بات سننی ہے, آدمی کو نہیں دیکھنا ہے, کیونکہ دین کی بات چاہے میری زبان سے نکلے یا کسی اور کی زبان سے نکلے, دین دین ہے. سونا تو سونا ہے چاہے کسی کے ہاتھ میں بھی. لہذا قدر دانی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ آتے رہیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب دعا فرمانا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال, ہمارے اساتذہ, قابل مشاور, آباب, تمام متعلقین, تمام حاضرین حاضرات اور ان کے گھر والوں, کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو آداب ضیافت اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا کے لیے ضیافت کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوست خراج عظیم میں اپنے کرم سے عطا فرما. یا اللہ ہم نے اور ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستندہ, دائمہ عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان, مرد, عورت, بچے, بوڑھے, بیمار ہیں, سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکات ان کو اور بھائی جمیل کو صحت کاملہ عطا فرما, بھائی جمیل کو صحت کاملہ عطا فرما, جنین صاحب کے بیٹے کو بھی صحت عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت یاب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہے, غیر سے ان کی مدد فرما, ہر ایک کو اس کے امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ ان کو, ہماری اولاد کو اپنے دین خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنے دین خدمت کے لیے قبول فرما اور موفق فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنی عنایت, اپنی مہربانی سے ہم کو, ہماری اولاد کو تازندگی غائب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا کرنا. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا کرنا, عافیت دارین عطا کرنا, راحت دارین عطا کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک. چونکہ مجھے مغرب کی نماز دور جا کر پڑھنی ہے, اس لیے میں مسافر سے معذرت چاہتا ہوں.
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
www.mehboobilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. خالق
جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobilahi.com
لیے.